الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ سبا کی آیت نمبر 29 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انسانوں کے لیے رسول ہونے کا بیان تھا، اب اس کے بعد دوبارہ کفار کی کچھ باتوں کو ذکر کیا گیا ہے اور ان کے کچھ سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور قیامت کے دن جو ان کا حشر ہوگا اسے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ اے نبی تم فرماؤ، اے لوگوں تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کے دو اقوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان پر عذاب آنے کے بارے میں جو بار بار انہیں کہا جاتا تھا تو اس کے بارے میں وہ پوچھتے تھے کہ جس عذاب سے بار بار تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب کب آئے گا، تو اس پر فرمایا گیا کہ اس کے لیے ایک دن مقدر ہے اور جب وہ دن آئے گا تو تم ایک گھڑی نہ اس سے آگے ہو سکے گے نہ اس سے پیچھے ہو سکو گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت قیامت کے بارے میں ہے، چونکہ قیامت کے بارے میں ان کو بار بار سمجھایا جاتا تھا کہ ایک دن آئے گا تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ دن کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ کس دن آنا ہے، تو اس پر فرمایا گیا کہ تمہارے لیے وہ ایک دن کا وعدہ موجود ہے اور جب وہ آئے گا تو آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ اپنے فکس ٹائم کے اوپر ہی آئے گا۔ کافروں کی ایک بات یہاں پر نقل کی ہے کہ ویسے تو کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو کسی نہ کسی حد تک مانتے تھے اور ان پر نازل کردہ کتابوں کو بھی مانتے تھے، یعنی یہ تو ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تھے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا بھی انکار کرتے تھے۔ لیکن بعض اوقات آدمی جب ضد اور انانیت کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی مسلمہ شے کا بھی انکار کر دیتا ہے، چنانچہ پچھلی کتابیں کہ جنہیں کفار مانتے بھی تھے کفار نے ان کا بھی انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين۔ اور کافروں نے کہا ہم ہرگز اس قرآن پر اور اس سے پہلی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اے نبی تم بڑا خوفناک منظر دیکھتے اگر تم دیکھتے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے ان میں ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا تو وہ جو دبے ہوئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ یعنی دوسرا جو میٹر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کے دو گروہ ہوں گے، ایک تو لیڈرز اور پیشوا جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا، اور دوسرے وہ جو ماتحت تھے، مستضعفین تھے، ماتحت تھے۔ یہ جو ماتحت ہیں یہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم بھی ایمان والے ہوتے، تو یہ اپنے لیڈروں پہ لان تان کریں گے، تو اس پر جو ان کے بڑے ہوں گے وہ انہیں جواب دیں گے قال الذي نستكبروا للذي نستضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. جو بڑے بننے والے ہوں گے وہ دبے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آئی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. تو لیڈر اپنے ماننے والوں کو بولیں گے کہ ہم نے تمہیں کوئی پکڑ دھکڑ کے ہم نے تمہیں کوئی ہدایت سے روکا ہوا تھا، جب تمہارے پاس ہدایت آئی تھی تو تمہیں بھی تو عقل تھی نا، خود تسلیم کر لیتے، لہذا صرف ہم مجرم نہیں ہیں تم بھی مجرم ہو. تو یہ آپس کے اندر حجت بازی کریں گے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قوموں کو عام طور پہ تباہ کرنے میں ان کے لیڈروں کا ہاتھ ہوتا ہے. قوم تب بگڑتی ہے جب ان کے پیشوا اور لیڈر بگڑ جاتے ہیں. جب قوم کا پیشوا اور لیڈر کرپٹ ہو تو قوم بھی کرپٹ ہو جاتی ہے. جب لیڈر اخلاقی زوال کا شکار ہو تو قوم بھی اسی طرح کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. جب لیڈر سوائے مال جمع کرنے کو کچھ اور سوچنا چھوڑ دے تو قوم کی سوچ بھی وہی بن جاتی ہے. جب لیڈروں کو سوائے لوٹ مار کے دوسرا کام نہ ہو تو دیکھا دیکھی قوم والے بھی وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ تم کرپشن کیوں کر رہے ہو، رشوت کیوں لے رہے ہو، کیوں حرام کھا رہے ہو، تو وہ بولتا ہے ہمارے بڑے بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں، جب وہ ایسے کر رہے تو ہم بھی تو وہی کریں گے. تو گویا جو کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، جو معاشرہ بنتا ہے، وہ لیڈروں کے طرز عمل سے بنتا ہے. اگر لیڈر ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، لیڈر ہو اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، سیدنا عثمان غنی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے، کہ جنہوں نے امیر المومنین بن کر بھی غربت کی زندگی گزاری، سادگی کی زندگی گزاری، خوف خدا کی زندگی گزاری، تقوی کی زندگی گزاری، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ سمجھتے ہوئے زندگی گزاری، تو ان کی قوم بھی اسی کے مطابق ان کی پیروی کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب لیڈر وہ بن جائیں جیسے آج کل ہوتے ہیں، تو پھر قوم اسی طرز عمل اور اسی طرز زندگی کی پیروی کرتی ہے. تو جیسے لیڈر کرتے ہیں ویسے ان کے نیچے والے کرتے ہیں. عمل کے اندر بھی یہی ہوتا ہے اور عقیدے میں بھی یہی ہوتا ہے. تو یہاں پر جن کا بیان ہے ان کے عقیدے کے اعتبار سے تھا کہ قوموں کے جو سردار تھے، بڑے تھے، انہوں نے کفر کو اختیار کیا، نبیوں کی تعلیمات کو مسترد کر دیا، آخرت کو ماننے سے انکار کیا، خوف خدا کو دلوں سے نکال دیا، تو ان کے ماننے والے بھی اسی ڈگر پہ چلتے رہے. اور پھر یہ جو سردار تھے یہ کیا کیا طرز عمل اختیار کرتے تھے، تھوڑا سا نقشہ یا تھوڑا سا اندازہ اگلی آیت سے ہوتا ہے اور مزید اس کی تفصیل میں بھی عرض کرتا ہوں. وقال الذي نستضعفوا للذي نستكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسر الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. اور دبے ہوئے لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے، یعنی ماں تحت اپنے سرداروں سے کہیں گے، بلکہ تمہارے دن اور رات کے فریب نے ہمیں ہدایت سے روکا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے لیے برابر والے ٹھہرائیں، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت و شرمندگی کو چھپائیں گے، اور ہم کافروں کے گلے میں توک ڈالیں گے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑے لیڈرز تھے وہ تو اپنے نیچے والوں سے کہیں گے کہ بھائی ہدایت تمہارے پاس آئی تھی، تم نے نہیں مانی، تو تم مجرم ہو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تو اس پر اس دن پھر وہ جی حضوری نہیں ہوگی کہ ماں تحت اپنے سردار، اپنے پیشوا، اپنے لیڈر کی ہر بات کے اگر جی سر جی سر جی سر، اس دن یہ نہیں ہوگا. اس دن تو وہ بھی عذاب میں ہے، وہ بھی عذاب میں ہیں، تو اس دن کوئی سرداری نہیں چلے گی. پھر اس دن جو نیچے والے لوگ ہیں، جو ماں تحت تھے، جو پیروی کرنے والے تھے، اس دن وہ کھل کے اپنے لیڈروں کے خلاف بولیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم کہتے ہو کہ ہم مجرم تھے، تمہارا مکر و فریب تھا، تمہارا دھوکہ تھا، تمہاری ہمیں جو ہے وہ غلط گائیڈنگ تھی، تم نے ہمیں مس گائیڈ کیا، تم نے ہمیں گمراہ کیا، تمہارے فریب تھے، تمہارا ورگلانا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اللہ کا انکار کیا اور ہم نے شرک کیا. یہ تم تھے جو ہمیں نتنی پٹیاں بڑھاتے تھے، یہ تم تھے جو ہمیں خدا کے انکار پہ مجبور کرتے تھے، یہ تم تھے جو ہمیں دھوکے میں رکھتے تھے، ہم تو ان پڑھ لوگ تھے، ہم تو بے وقوف لوگ تھے، تم پڑھے لکھے تھے، تم سمجھدار تھے، تم نے اپنی ذہانت کو اپنے مقاصد اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، اپنا بھی بیڑا غرق کیا، ہمیں بھی تباہ کر دیا۔ تو یہ جو یہاں پر چیز بیان کی گئی ہے، آپ یقین کیجئے کہ یہاں تو بڑا ایک خاص سیاق و سباق ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر تقریباً پیچھے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، اگر گمراہی ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے طرز عمل اسی طرح کا ہوتا ہے کہ قوم کے اندر جو نیچے والے ہیں یا تو وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، یا اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے لوگوں کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا، ان کو معلومات اتنی نہیں ہوتی، تو جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، جو محلوں میں بیٹھ کے اور بنگلوں میں بیٹھ کے اور بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں، پلان کرتے ہیں اپنی قوم کو کس طریقے سے ہم نے اپنا غلام ہی بنا کے رکھنا ہے، تو وہ کبھی ان کو کسی چیز سے ڈرا دیتے ہیں، کبھی اسلام کے نام سے ڈرائیں گے، کبھی ان کو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے نام سے ڈرائیں گے کہ اگر اسلام اختیار کر لیا تو تمہیں اپنی زندگی کا طرز عمل چھوڑنا پڑے گا یا آزادیاں چھوڑنی پڑے گی، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ اپنی قوم کو کس سے ڈراتے ہیں، اسلام سے دور کرنے کے لیے کیا نام لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہیں موسیقی چھوڑنی پڑ جائے گی، تمہیں میوزک چھوڑنا پڑ جائے گا، تمہیں اپنی آزادیوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، تمہارا یہ لبرلزم چلا جائے گا، تمہاری آزادیوں کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی، تمہاری عورتیں پابند کر دی جائیں گی۔ تو یہ وہ نعرے اور یہ وہ بڑے بڑے الفاظ ہیں جن کے ذریعے جو کفر کے پیشوا ہیں اور کفر کے سرغنہ ہیں وہ اپنی قوموں کو اسلام سے دور رکھتے ہیں۔ آج بھی جس کی عالمی حالات پہ نظر ہے اور جو ذرا دنیا کی باتیں پڑھتا سنتا دیکھتا ہے اور ان کے بڑے بڑے لیڈرز کے بیانات کو سنتا ہے، بڑی آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ اپنی قوموں کو کس طریقے سے اسلام سے دور کرتے ہیں۔ آج کا نیا فتنہ جو ہے، اسلام اور ٹیررزم اور دہشت گردی کو جوڑ دیا، اب کتنے عرصے تک اسلام کی ہر دلیل کا جواب دیں گے؟ بڑا مشکل ہے۔ اسلام کے جو دلائل ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، بڑے قوت والے ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے ساتھ ایک آدمی جو ہے وہ پکار اٹھتا ہے، یہ حق ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام۔ تو اب کفار اسلام سے کتنی دیر تک اپنی قوموں کو، اپنے لوگوں کو دور رکھ سکتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ان کو جوڑو کسی ایسی چیز کے ساتھ جو ہر ایک کے نزدیک نفرت انگیز ہو۔ وہ کیا تھی؟ دہشت گردی۔ اب اس کو جوڑا اس کے ساتھ اور اب لیبل لگا دیا مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی، اسلام کے اوپر یہ دہشت گرد مذہب ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پروپیگنڈا 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 کرتے 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 اب یہ ہو گیا کہ اب اسلام کا نام بھی آئے گا تو ساتھ میں ایک تشدد کا تصور آ جائے گا، اسلام کا نام بھی آئے گا تو دہشت گردی کا تصور آ جائے گا، اسلام کا نام بھی آئے گا تو اب ایک نفرت اور ایک جو ہے وہ دوری اور بودھ اور ناپسندیدگی فوری طور پہ دل میں آ جائے گی۔ یہ ہے جو کفار کے پیشواؤں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا، یہ ہوتا ہے جو مستضعفین، جو نیچے والے لوگ ہیں، ان کو بڑے لوگ کس طرح تباہ کرتے ہیں، کس طرح ان کی آخرت کے ساتھ کھیلتے ہیں، کس طرح ان کے سامنے پکچر کچھ اور پورٹری کرتے ہیں، ان کے سامنے تصویر کا کچھ اور ہی رخ اور رنگ پیش کرتے ہیں، اور ان کی قوم آنکھیں بند کر کے اپنے پیشواؤں کی پیروی کرتی ہے۔ لیکن کب تک؟ دنیا میں یہ بڑے بڑے لیڈر پیشوا کر لیں گے، کب تک کر لیں گے؟ دنیا تو فنا ہونی، آخرت کے اندر پھر یہی پیشوا اور ان کے ماتحت ہوں گے اور آپس کے اندر یہ مکالمہ کر رہے ہوں گے جو یہاں پر بیان کیا گیا، اور پھر انجام ہوگا کیا؟ فرمایا کہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ جو لیڈر ہیں، جو انہوں نے جھوٹ بولا، فریب کیا، دھوکہ دیا، اس دن دھوکہ کھل گیا، اس دن فریب کھل گیا، اس دن ان کی حرکتیں کھل گئیں، تو اب وہ اب شرمندہ ہوں گے، رسوا ہوں گے، اب اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ اور جو ماننے والے تھے، جنہوں نے آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ ہاں جناب دین ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، توحید یہ ہے، اس کے بارے میں غلط تصورات پا لیے، یہ بھی اپنی شرمندگی اور ندامت کو چھپا رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن یہ چھوٹیں گے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ وَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کے گلے میں توک ڈالیں گے اور لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ ہی ملے گا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز درج کروں، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو مشرک ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی شک ہے کسی کو مشرک کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ان کے گلوں میں توک ہوں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جن میں ان کا انجام بیان کیا۔ اب اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ بولے کہ یار ہم نہیں کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ کر سکتے، ہم کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کرے گا، تو بھائی اللہ تعالیٰ تو کر دیا نا، اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا، بتا دیا، کہ ایمان والے، اسلام والے یہ ہیں جنتی، یہ ہیں نجات پانے والے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، شرک اللہ کے نزدیک مردود ہے، مطعون ہے، ملعون ہے. لیکن یہاں پر کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ جناب جنت جہنم کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کر دیا نا، بتا دیا کہ جنت کس کے لیے، جہنم کس کے لیے، کافروں کے لیے کیا، مسلمانوں کے لیے کیا ہے، کس کا دین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کس کا دین قبول نہیں ہے. تو فیصلہ تو یقیناً ہم نہیں کر رہے، لیکن خدا کے فیصلے کو تو ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا اس کو تو مانیں گے، یا اس سے بھی جاتے رہیں گے معاذ اللہ. تو یہ جو ایک آج کل دھوکہ بازی اور فراڈ اور جھوٹ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ملما کاری کر کے، جملوں کی بناوٹ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ میرے دین کو یوں تم لوگوں نے بدلا، اس کی تعلیمات کو یوں جو ہے اس کو جو ہے وہ مس انٹرپریٹ کیا، اس کی غلط تعبیرات لوگوں کے سامنے بیان کی. تو جو کافروں کا انجام ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا. اس کے بعد اب اسی بات کو کہ قوموں کے جو خوشحال پیسے والے چودھری بڑے لیڈر جو یہ ہوتے ہیں، ان کا طرز عمل ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح اپنی قوم کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. اور ہم نے جب بھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال مالداروں نے یہی کہا کہ اے نبی و رسولو، تم جس ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں. جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں کے مقابلے میں کہا کہ جس ہدایت کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ پیسے والوں لوگوں نے کہا. یہ وہی بات ہے کہ مال عام طور پہ غفلت اور مستی لاتا ہے اور حق کے انکار کی طرف بھی لے جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو جواب ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ جو کثرت اموال سے افضلیت پر یا فضیلت پر استدلال کرنے والے ہیں ان کو جواب دیا، فرمایا تم فرماؤ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ مالدار خوشحال لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال زیادہ دیا، اولاد زیادہ عطا فرمائی، دنیاوی سٹیٹس ہمارا بلند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں. اس پر ان سے کہا گیا کہ یہ مال اور رزق کی تقسیم یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی امر ہے، یہ تو کائنات کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کبھی اچھے آدمی کو زیادہ مال دیتا ہے، کبھی برے آدمی کو مال زیادہ دے دیتا ہے، کبھی اچھے آدمی کو غریب کر دیتا ہے، کبھی برے آدمی کو غریب کر دیتا ہے. تو لہذا مال کے اوپر کبھی کسی کے اچھا برے ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بڑی سمپل سی بات ہے، ایک آدمی اگر ڈاکو ہو اور وہ ڈاکے مار مار کے اربوں کھربوں روپے جمع کر لے، تو کیا وہ ڈاکو آدمی صحیح ہو جائے گا؟ اور کیا اسے صحیح سمجھا جائے گا کہ چونکہ اس کے پاس مال بہت ہے لہذا یہ درست ہے؟ اور اگر ایک غریب آدمی بہت اعلیٰ درجے کا خوف خدا رکھنے والا، عبادات کا پابند، لوگوں کا خیال کرنے والا، حقوق العباد پورے کرنے والا ہو، تو کیا صرف اس کی غربت کی وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ بہت برا آدمی ہے اور اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مرتبہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں. لہذا مال کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکتا، مال کے اوپر کبھی فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ لوگ یا قوم اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں. جیسے آج بھی لوگ کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، جو ممالک دنیا میں بڑے پیسے والے ہیں، جیسے مغربی ممالک ہیں، بےچارے سیکولر اور لبرلزم کے شکار لوگ جو اسلام سے شرمندہ سا رہتے ہیں، وہ مغربی ممالک کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دیتا، اتنا نوازتا ان کو، یہ ان کی دلیل ہوتی ہے۔ اب اس دلیل کا نہ سر نہ پاؤں، اگر یہی دلیل ہے کہ دیکھو مغربی ممالک نے کتنی ترقی کر لی اور کتنا پیسہ ہے، کتنی سائنس میں ترقی کر لی، تو لہذا وہ درست ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا مال ہی اگر مدار کار ہے اور یہی فضیلت اور عزت و ذلت کا معیار ہے، تو پھر اگر کوئی حکومت، کوئی ملک ایسا ہو جو دنیا کے اندر لوٹ مار کر کے، غارت گری کر کے، ملکوں پہ قبضہ کر کے اگر مال و دولت کے انبار لگا لے اور اپنے ملک کے لوگوں کو خوشحال کر دے اور اس لوٹی ہوئی دولت سے سائنسی ترقیاں کرے، تو پھر اس کے سارے افعال درست ہو جائیں گے۔ جو اس نے ملکوں کو لوٹا، جو لوگوں کو قتل کیا، جو ان کے مال و دولت کو سمیٹا، جو ان پہ ظلم کیا، جو ان کے بچے مارے، ان کے بوڑھے مارے، ان کے جوان مارے اور اپنے ملک کے لوگوں کو خوشحال کر دیا، سارا لوٹ مار کا پیسہ اس نے سائنسی ترقی میں لگا دیا، ملک بھی ترقی کر گیا، لوگ بھی خوشحال ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سائنسی ترقی اور دنیاوی ترقی اور مالی ترقی، معاشی ترقی اگر یہی عزت کا اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہونے کا معیار ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو لوٹ مار کرو، چوریاں کرو، ڈکیتیاں کرو، ملکوں پہ قبضے کرو، غصب کرو، جو مرضی کرو، ترقی تمہاری۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بھی عقل عطا فرمائی ہو وہ کبھی اس بات کو معیار بنائے گا کہ سائنسی ترقی اور علوم کی ترقی جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہونے کا معیار ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس دنیاوی مال اولاد کے بارے میں بڑا واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا مرتبہ مقام کیا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کرنے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، مگر ہمارے قریب وہ شخص ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا۔ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گنا جزا ہے اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن اور چین سے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد کی ایک حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم تمہیں ہمارے قریب کر دیں، تمہیں ہمارے قریب کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، ہمارا قرب جو ملے گا وہ دو چیزوں سے ہے، نمبر ایک ایمان اور نمبر دو اچھا عمل۔ جس کا ایمان اور کردار اچھا ہے وہ ہمارے قریب ہے، زیادہ مال والا نہیں، زیادہ اولاد والا نہیں۔ ان دونوں چیزوں کا بذات خود قرب الہی کے اندر کوئی عمل دخل نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال زیادہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی زیادہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر خرچ بھی زیادہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا بھی زیادہ ہے، قرآن کی اشاعت میں، قرآن کی تبلیغ میں، دین کے پھیلانے میں، دین کو عام کرنے میں، خدمت دین کے اندر، غریبوں کی مدد کرنے میں اور لوگوں کی معاشی ضروریات پوری کرنے میں جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تو یہ وہ مال ہے جو اللہ کے قریب کر دے۔ اسی طرح اولاد ہے، تو صرف ایک آدمی کے اگر 10 بیٹے ہو جائیں تو وہ کیا اس کی بنسبت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے کہ جس کا ایک بیٹا ہے؟ 10 بیٹے والے کے 10 درجے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، ایک بیٹے والے کا ایک ہی درجہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیٹوں کی کثرت، اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں کرتی۔ ہاں اولاد ڈھنگ کی ہو، اولاد ماں باپ کے لیے اصال ثواب کرنے والی ہو، اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے، کسی کا ایک ہی بیٹا یا ایک ہی بیٹی ہے اور وہ اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے، اس کو اصال ثواب کرے، اس کے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے، تو یہ اس کے قرب الہی دلائے گی۔ اور دوسرے کے 10 بیٹے ہوں اور 10 کے 10 اکھٹو اور نکمے اور ہیں پرلے درجے کے آوارہ عیاش، باپ ماں باپ مر گئے پتہ ہی کوئی نہیں، نہ ان کے لیے کوئی صالح ثواب، نہ کوئی ایسی تربیت کے عمل کرے تو ان کو ثواب پہنچے، تو یہ 10 کے 10 یہ اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں دلائیں گے۔ وہ ایک بیٹی اللہ تعالیٰ کا قرب دلا دے گی جو نیکی والی ہے، تقوی والی ہے، پارسائی والی ہے، خوف خدا والی ہے۔ تو فرمایا تمہارے مال، تمہاری اولاد، یہ نہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی۔ ایمان اور اچھے اعمال، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے معیار اس کو بنایا ہے، اسے قرار دیا ہے. لہذا ادھر ادھر کے معیاروں پہ نہ جاؤ، مالی ترقی تو سائنسی ترقی تو علوم کی ترقی تو پیسہ بہت ہے، مکان بڑے خوبصورت ہے، موسم بڑا شاندار ہے، یہ کوئی چیزیں نہیں. ان سے اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں جانچا جاتا، ایمان سے جانچا جاتا ہے، اچھے اعمال سے جانچا جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا ایمان ہے، عمل ہے، فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ کئی گنا بڑھا کے دے گا. یہ ایک نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے گنا ان کو عطا فرمائے گا. وہ کریم چاہے تو 10 گنا عطا فرمائے، چاہے تو 700 گنا عطا فرمائے، چاہے تو 700,000 گنا عطا فرمائے، چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے، چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے. اس کے خزانے وسیع ہیں، اس کے خزانے وسیع ہیں، اس کے خزانوں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی عطا پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ جتنا چاہے جس کو چاہے عطا فرما دے، لیکن دے گا ایمان والوں کو، دنیا والوں کو دے دے گا، لیکن اپنا قرب جو ہے وہ دنیا کی وجہ سے نہیں دے گا، وہ عمل اور ایمان کی وجہ سے عطا فرمائے گا. اب اس کے بعد پھر ان کے لیے جنت کے بالا خانے، بڑے خوبصورت محل. یہاں تو جو ہے وہ 125 گز کا جو ہے وہ فلیٹ لینے کے لیے لوگ ساری زندگی پیسے جوڑتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، پھر جا کے ملتا ہے. یا کسی نے بنگلہ لینا ہے، 1000 گز کا بنگلہ لے لیا جی، 2000 گز کا بنگلہ ہے میرا، زندگی بھر پیسے جوڑے کمائے، بنگلہ خریدا، بڑا خوش پھر رہا ہے. لیکن آخرت سبحان اللہ، جنت سبحان اللہ، جنت کا یہ حال ہے کہ جہاں پر ایک چھوٹی سی اس کی جگہ، جس کو کہتے ہیں نا کوڑا رکھنے کی جگہ، چھوٹی سی جگہ اس کی، پر جو اس کی چھوٹی سی جگہ ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. جنت کی یوں کہہ لیں کہ چند چپے جگہ جو ہے، یعنی چند فٹ کہہ لیں آپ، وہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی. پوری دنیا مل کے جنت کے اس چند فٹ کے برابر کی جگہ کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ ہے جنت، جو جس کے بالا خانوں میں، خوبصورت محلات کے اندر، پتہ نہیں کیسے ہوں گے، ہم تو اس کا تصور بھی پوری طرح نہیں کر سکتے. جنت جتنی خوبصورت ہے، جتنی عظیم ہے، ہمیں تو اس کے بارے میں الفاظ میں بتایا گیا ہے، اور اس لیے کہ ہمارے پاس سمجھنے کا ذریعہ یہ ہے، ورنہ جنت کی حقیقت کھلنی تب ہے جب دیکھیں گے. جب دیکھیں گے تو جنت کی حقیقت تب کھلے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جنت کے وہ بالا خانے عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفاعت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کے بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں جنت کے وہ خوبصورت بالا خانے دیکھنا بھی نصیب فرمائے، رہنا بھی نصیب فرمائے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو جنتیوں کے مد مقابل لوگ ہیں ان کا ذکر فرماتا ہے، ارشاد فرمایا والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور وہ جو ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. جو قرآن ماننے والا پڑھنے والا ہے وہ جنت میں، اور جو قرآن سے مقابلہ کرنے والا ہے فرمایا عذاب کے اندر حاضر کیا جائے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. تم فرماؤ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرماتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. کبھی اچھے کے لیے وسیع کرتا ہے، برے کے لیے تنگ کرتا ہے، کبھی برے کے لیے وسیع کر دیتا ہے، اچھے کے لیے تنگ کر دیتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. جیسے ایک حکمت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، اسے مال دے کر آزماتا ہے کہ یہ مال صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے یا مال کی مستی میں جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. جس کو نہیں دیتا، اس کو نہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نہ دے کر دیکھتا ہے کہ نہ ملنے پہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایسا تو نہیں ہے کہ مال ملے گا تو شکر ادا کرے گا، نہیں ملے گا تو میرا شکوے کرتا رہے گا. تو نہیں دیا تاکہ دیکھا جائے کہ شکوا تو نہیں کرتا، اور دیا تاکہ دیکھا جائے شکر کرتا یا نہیں کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی نہ دے کے آزماتا ہے. بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ تعالیٰ سے خوش رہے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی بن کے رہے. یہ نہیں ہے کہ مال ملے تو بندے سے شیطان بن جائے یا مال نہ ملے تو بندے سے شیطان بن جائے, ایسا نہیں ہے. مال دیا تو خدا کا شکر ہے, نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ سے شکوا کوئی نہیں ہے, صبر ہے. تو یہ ہے بندہ مومن کا کردار. اب اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور دے دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور دے گا. یہ اور کہاں دے گا؟ آخرت میں تو یقیناً دے گا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کو آخرت میں صلہ عطا فرمائے گا, یہ تو واضح. لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عطا فرماتا اور بہت مرتبہ, بعض اوقات نہیں بہت مرتبہ عطا فرماتا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ جس بندے کے گھر میں غربت ہے اگر وہ مالداری چاہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا شروع کر دے. غربت ہے, مالداری چاہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا شروع کر دے. تھوڑی گنجائش ہے تھوڑا دے, لیکن دے ضرور. دینا شروع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اور دینا شروع کر دے گا. وہ اور دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور دے گا, وہ اور دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور دے گا. اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش سے بڑھ کے تو بندہ نہیں دے سکتا. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے میں بھی اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے, یہ آزمودہ اور تجربہ شدہ چیز ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور دینا شروع کر دے گا. آخرت میں بھی دے گا, دنیا کے اندر بھی دے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکوں کا جو احوال ہوں گے ان کو بیان فرماتا ہے. ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. اور یاد کرو جس دن اللہ ان سب مشرکوں کو اٹھائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتو یہ مشرک تمہیں ہی پوچھتے تھے, کیا یہ تمہیں پوچھتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے, یہ نہیں تو ہمارا دوست ہے, اے اللہ یہ نہیں تو ہمارا ولی ہے, اور یہ لوگ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے, ان میں اکثر انہی پر یقین رکھتے تھے, جنات پہ یقین رکھتے تھے. یعنی بہت سارے مشرک وہ تھے جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے, جیسے مشرکین مکہ کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے اور فرشتوں کی عبادت بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مشرکوں کے سامنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ مشرک تمہیں پوچھتے تھے. اب فرشتے بارگاہ الہی میں ہیں تو فرشتے بھلے جتنے عظمت والے جتنے مرتبے والے ہوں لیکن بارگاہ الہی کے اندر تو بندے ہیں, بارگاہ الہی کے اندر تو وہ عاجزی کرنے والے ہیں, وہ اپنے سر نیاز کو جھکانے والے ہیں. وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے, ہمارے ولی دوست یہ نہیں ہیں, اے اللہ ہمارا ولی تو ہے, ہمارا مالک تو ہے, اور یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, نام ہمارا ہوتا تھا, عبادت جنات اور شیطانوں کی کرتے تھے, یہ شیطانوں کے پجاری تھے, ہمارے پجاری نہیں تھے, اور ان میں اکثر انہی کے اوپر ان جنات کے اوپر یقین رکھتے تھے. یہ بھی ایک مشرکین کے حوالے سے کہانی تھی اور آج بھی ہے. مشرک چونکہ اللہ عزوجل کو تنہا معبود نہیں مانتا تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جس چیز کو دیکھے گا جھک پڑے گا. جیسے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, موحد ہیں, توحید کے ماننے والے, اللہ تعالیٰ کو ایک تنہا معبود ماننے والے, تو ہمارے سامنے کوئی دنیا کی اتنی بڑی مخلوق بھی آ جائے نا کہ زمین سے لے کر آسمان تک, زمین سے شروع آسمان تک پہنچ, اتنی بڑی مخلوق آ جائے, تو ہم اس کو یہی بولیں گے کہ یہ تو قدرت الہی کا چھوٹا سا کرشمہ ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک چھوٹا سا کرشمہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے تو یہ کچھ بھی چیز نہیں. لیکن مشرک کیا کرے گا؟ مشرک جس نے چاند کو دیکھا خدا بنا لیا, سورج کو دیکھا خدا بنا لیا, ستارے کو دیکھا خدا بنا لیا, بندر کو دیکھا خدا بنا لیا, اور آٹے کا بت بنایا خدا بنا لیا, جو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کو خدا بناتا پھرتا ہے, وہ اگر اتنی بڑی مخلوق دیکھے گا فوراً جھک جائے گا, فوراً سجدہ کرنا شروع کر دے گا, فوراً خدا مان لے گا. لیکن موحد جیسے ہم ہیں الحمدللہ, ہم اس طرح اس سے کروڑوں گنا بڑی بھی مخلوق آ جائے تو ہم کہیں گے مخلوق ہی ہے، خالق ایک ہی ہے، یہ سب مخلوق ہے، خالق ایک ہی ہے، سچا معبود ایک ہی ہے، معبود حقیقی ایک ہی ہے۔ تو فرشتے اپنی عظمتوں کے باوجود عرض کریں گے کہ یا اللہ، یہ مشرک تو جنوں کو پوچھتے تھے، اور یہ وہ بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مشرکین کیا کرتے تھے، جب سفر ہوتا، دوران سفر کسی وادی میں ٹھہرتے تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اس وادی کا سارا کرتا دھرتا کوئی ایک جنوں کا سردار ہے، تو وہ بولتے کہ ہم اس وادی کے جنات کے سردار کی پناہ لیتے ہیں۔ جیسے ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو ہم کیا کہیں گے، ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں، ہماری زبان سے یہی جملہ نکلے گا، ہم اور کچھ نہیں کہیں گے، ہم یہی کہیں گے ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ لیکن یہ مشرک بولتے تھے کہ ہم اس وادی کے جو جنوں کا بڑا سردار ہے اس کی پناہ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے اندر ان کا عبادت کا ذہن بھی ہوتا تھا، ان کے اندر ایک ان کے سامنے جھک جانے کا یہ بھی ذہن ان کے اندر ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ فرشتوں کی نہیں، جنات کی عبادت کرتے ہیں، یہ جنات کو خدا مانتے، جنات کو پوجتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ تو آج تم میں سے کوئی دوسرے کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور ہم ظالموں سے فرمائیں گے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کی میں وضاحت کر دوں کہ اوپر بات یہ ہے فرشتوں کی اور ان کے ماننے والے مشرکوں کی جو ان کو خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تم میں کوئی دوسرے کے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کا مالک نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے جو اتنی عظیم مخلوق ہیں وہ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، اس کا بظاہر مطلب یہ ہوا۔ لیکن اس کا حقیقی جو مطلب ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو غلط مفہوم لیا جائے گا اس کی اصلاح ہو جائے، وہ یہ ہے کہ جن کی بات ہو رہی ہے، جن کو نفع پہنچانا ہے، وہ کون ہے؟ وہ تو ہیں مشرک۔ تو گویا یہ فرمایا کہ مشرک کے لیے فرشتے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کہ مسلمانوں کو بھی نفع نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوا، مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، جنات کی پوجا کرنے والے، فرشتوں کو معبود ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو واقعی کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ اب جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے تو مومنوں کو تو نفع پہنچے گا، ایک سمپل سی بات ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نبی شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے، اللہ کے ولی شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے، کریں گے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فرشتے شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے، کریں گے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب کسی بندے کی فرشتے یا نبی یا ولی یا حافظ یا حاجی یا شہید یا عالم جب یہ شفاعت کریں گے تو جس کی شفاعت کریں گے اسے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کی جہنم سے جان چھوٹے گی، جنت میں جائے گا، اس سے بڑا کوئی فائدہ ہے؟ تو یہ فائدہ کہاں سے پہنچا؟ نبیوں کی شفاعت سے، فرشتوں کی شفاعت سے، ولیوں کی شفاعت سے، علماء کی، صوفیہ کی، حفاظ کی، حاجیوں کی، شہیدوں کی شفاعت سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہاں نفی کس بات کی ہے؟ دیکھیں یہاں جو نفی ہے اس کو دو معنوں میں لیا جائے گا۔ نمبر ایک کہ ذاتی طور پہ نفع نقصان کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، ذاتی طور پہ، ذاتی کا مطلب وہ خود مالک ہو، کسی کے دینے سے مالک نہ بنا ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو نفع نقصان کا مالک کسی نے بنایا نہیں، وہ خود بخود ہے۔ اور نبی، ولی، فرشتے اور جتنی ہستیاں ہیں نفع پہنچانے والی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہ اختیار دینے سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن دینے سے ہے، یہ شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت دینے سے۔ تو جو نفی ہوتی ہے وہ ذاتی کی ہوتی ہے، بالاذن کی نفی نہیں ہوتی، بالاذن یعنی اجازت کے ساتھ نفع پہنچائیں گے، شفاعت کریں گے، وہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ نفع نہیں پہنچا سکیں گے مشرکوں کو، کافروں کو، مسلمانوں کو نفع پہنچائیں گے، مسلمانوں کو نفع پہنچائیں گے، ان کی شفاعت کریں گے، ان کے درجے بلند کروائیں گے، ان کو جہنم سے چھڑوائیں گے۔ تو لہذا ان آیتوں کے اندر یہ مفہوم سامنے رکھنا چاہیے. قرآن پاک کی آیات کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ ساری آیتوں کو سامنے رکھ کے لیا جاتا ہے. ایک ہی آیت کے چند الفاظ کو دیکھ کر فوراً نہیں اس کا مطلب نکال لیا جاتا کہ بھائی اس کا یہی مطلب ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دیگر آیتوں میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اجازت سے شفاعت کریں گے, اور شفاعت نفع دینا ہے, شفاعت کرنا کسی کی اس کو نفع پہنچانا ہے, تو نبی ولی نفع پہنچائیں گے, فرشتے نفع پہنچائیں گے, لیکن ہوگا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. تو یہ مفہوم اپنے دل میں واضح رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.